بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسوله وآله الأطهرين الأطيبين. خوش آمد عرض میکنم به شما برادران
اب سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں
کہ این مسیر
جو بہت طولانی سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے ہیں
طے کردید و لطف کردید
اور آپ نے
و روز عید
اپنے قدموں کی برکت سے ہماری عید کو حقیقی عید بنا دیا ہے.
واقعی کلمه با قدوم خودتون عید کردید. امیدوارم
مجھے امید ہے کہ خداوند عالم آج کے دن کے مولود شریف کی برکت سے اپنے مادی اور معنوی لطف و کرم کو صوبہ ایلام سے تشریف لانے والے آپ تمام بہن بھائیوں کے شامل حال کرے اور اپنی خاص ہدایت و لطف سے آپ کو بہرہ مند فرمائے. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خداوند عالم کا لطف و کرم آپ تمام افراد کے شامل حال رہا ہے، خواہ وہ دفاع مقدس کا زمانہ ہو یا اس کے بعد سے اب تک کا زمانہ ہو. آپ سب کی جد و جہد، استقامت، جمع مردی، فرد فرد میں پائی جانے والی وفاداری، یہ سب وہ صفات ہیں کہ جو معمولی نہیں ہیں. آپ سب افراد کو، خصوصاً جوانوں کو، یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ ملک آپ کا ہے اور آنے والا زمانہ بھی آپ کا ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنے مضبوط و توانا ہاتھوں سے اس سنگین ذمہ داری کو اٹھائیں، جیسا کہ ماضی میں ہمارے جوانوں نے یہ کام انجام دیا تھا اور قومی عزت و شرف اور ملک خود مختاری و استقلال کو، اپنے قوم کے دین و ایمان اور قومی تشخص کا دفاع کیا تھا.
دفاع مقدس و چه بعد از اون تا امروز
حضرت علی علیہ السلام کے فضائل ناقابل شمار اور انسانی عقل سے مافوق ہیں.
وفاداری
حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں یوں تو بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے، لیکن ان کی تمام حقیقت کا ابھی تک احاطہ ممکن نہیں ہو سکا ہے. آج تک حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے وہ تمام فضائل و مناقب جو زبان و قلم پر جاری ہوئے ہیں، وہ سب امیر المؤمنین کے تمام فضائل و کمالات و مقامات کے عمق اور بلند ترین افق کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ سب ان کے فضائل کے بحر بے کران کا صرف ایک حصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے بھائی، علی کے فضائل و کمالات ناقابل شمار ہیں، یعنی تمام انسان ان کے مقامات و کمالات کو شمار کرنے سے قاصر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عام اور معمولی انسان کے عقل اور فہم و درک سے مافوق ہیں. یہ ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام. دوسری جانب یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اسوے اور آئیڈیل کی ضرورت پڑتی ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس نگاہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیکھیں.
دفاع کردن
اس حقیر کی نگاہ میں ہمیں چند ابواب میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، خواہ اہل قلم و تحقیق ہوں یا ہم ہوں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ اور اس میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں. میری نگاہ میں چار ابواب ایسے ہیں کہ جو سر فہرست ہیں، جن کے بارے میں اجمالی اشارہ کروں گا. پہلا باب، حضرت علی علیہ السلام کے روحانی مقامات و فضائل. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے معنوی اور روحانی مقامات میں ان کا مقام معرفت توحید، عبادت خدا، اللہ کا تقرب و نزدیکی، آپ کا خلوص وغیرہ شامل ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی عمق و گہرائی اور حقیقت ہماری دسترس سے باہر ہے. شیعہ اور سنی بزرگ علماء، حتیٰ غیر مسلم افراد و شخصیات نے بھی حضرت امیر المومنین کی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں اپنی عجز و ناتوانی کا اظہار کیا ہے. شخصیت حضرت امیر المومنین کے آفتاب وجودی کو دیکھنے والے ہر شخص کی نگاہ میں ان کی زندگی کا یہ پہلو اتنا عظیم، بلند اور روشن و تابناک جلوگر ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسے درک کرنے پر قادر نہیں ہے. نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والے ایک سنی مذہب معتزلی عالم دین ابن ابی الحدید جب توحید خدا کے بارے میں حضرت امیر المومنین کے خطبات کو نقل کرنا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت خلیل الرحمن کو اپنے اتنے عظیم المرتبت فرزند پر فخر کرنا چاہیے. توجہ رہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے بہت سے انبیاء آئے، لیکن وہ صرف امیر المومنین کے بارے میں جملہ کہتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن اپنے فرزند کے بارے میں یہ کہیں، تم نے عرب جاہلیت میں خدا کی توحید کے بارے میں وہ نکات و گفتگو بیان کیے ہیں کہ جو میں نے جاہلیت میں بھی بیان نہیں کیے اور ان حقائق کو ظاہر نہ کر سکا. توجہ کیجئے، یہ باتیں کرنے والا ایک سنی معتزلی عالم ہے. یہ حضرت امیر المومنین کی زندگی کا ایک باب ہے جس کے بہت سے پہلو ابھی تک پوشیدہ ہیں. یقیناً آپ کی زندگی ایک بحر بے کراں ہے. دوسرا باب، حضرت امیر المومنین کا جہاد اور جدوجہد. حضرت امیر المومنین کی زندگی کے تمام جہاد، جدوجہد اور فداکاری در حقیقت فداکاری کی معراج ہے. حضرت امیر المومنین نے دین خدا کے تحفظ، جان پیغمبر اور ان کے لائے ہوئے دین کی حفاظت اور امت مسلمہ کی عظمت و شرف کے لیے جو کچھ بھی فداکاری انجام دی ہے تو مختلف نوعیت کے یہ جہاد بشری طاقت و قدرت سے مافوق ہیں. آپ نے اپنے دوران طفالت، آپ نے اپنے بچپن ہی سے رسول اللہ کو اپنے مربی اور تربیت کرنے والے کی حیثیت سے پہچانا. دامن پیغمبر میں رشد و تربیت پائی اور اسلام کو بچپن میں ہی قبول کیا. تو اس وقت سے مکے کی 13 سالہ سخت اور دشوار ترین زندگی، اس کے بعد مکے سے مدینہ ہجرت کا کٹھن ترین مرحلہ، اس کے بعد رسول اکرم کی سخت ترین مدینے کی مدت کی تمام جنگوں، فداکاری اور مشکلات میں یہ عظیم انسان فداکاری ایثار کی بلند ترین چوٹی پر کھڑا ہوا ایک کامیاب انسان ہے. رسول اسلام کی رحلت کے بعد بھی ایسا ہی ہے کہ حضرت امیر المومنین کا صبر بھی آپ کی فداکاری ہے. آپ کے تمام اقدامات سے آپ کی فداکاری اور ایثار گری سے عبارت ہیں. اس تمام مدت میں آپ کا دوسروں سے تعاون اور مدد فداکاری ہے. آپ کا خلافت قبول کرنا بھی فداکاری اور ایثار گری ہی تھا. اس کے علاوہ آپ نے اپنی ظاہری مگر مختصر مدت خلافت میں جو اقدامات کیے اور جو کام انجام دیے وہ سب فداکاری اور ایثار سے عبارت ہیں. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے والے ہر قاری کے لیے ان کی فداکاری اور ایثار کے واقعات ایک نہایت ضخیم کتاب کی مانند ہیں جس کا مطالعہ حقیقتاً انسان کو حیران کر دیتا ہے. جو چیز انسان کو انگشت بدندان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان راہ خدا میں اپنے عزم راسخ سے اپنی جان، حیثیت و عزت، اپنے حوصلے اور توانائی کو کیسے قربان کر سکتا ہے. اس چیز کا تصور میرے اور مجھ جیسے افراد کے دائرہ عقل سے خارج ہے. حضرت امیر المومنین کی یہ زندگی کا یہ ایک باب ہے جو خود کئی مفصل کتابوں کے برابر ہے. تیسرا باب، حکومت و اقتدار میں امیر المومنین کا کردار. حضرت امیر المومنین کی زندگی کا تیسرا باب ان کی حکومت میں ان کا انفرادی، اجتماعی و معاشرتی اور حکومتی کردار ہے. حضرت امیر المومنین کا انفرادی کردار ان کی حکومت اور ریاست اور اوج قدرت کے دور میں ان کے زہد سے عبارت ہے. مشرق سے مصر اور افریقہ تک پھیلی ہوئی ایک بہت ہی عظیم اور وسیع سلطنت حضرت امیر المومنین کے ہاتھ میں تھی اور یہ پورا خطہ اسلامی حکومت کا حصہ اور امیر المومنین کی حکومت و ولایت کے تحت چلتا تھا. اتنی عظیم، وسیع اور ثروت مند سلطنت کے اتنے عظیم اور صاحب قدرت حاکم کی انفرادی زندگی اور کردار اسلامی معاشرے کی ایک انتہائی سادہ، غریب اور فقیر انسان کی مانند تھا. وہ ایک لباس میں زندگی بسر کرتے ہیں. خشک نان جو ان کی غذا تھی، اور وہ تمام مادی لذات سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے اصحاب و ساتھیوں، حکومتی اہلکاروں اور حکومتی افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی تم میری جیسی زندگی بسر نہیں کر سکتے، اور صحیح بھی فرماتے تھے کہ کوئی بھی ان جیسی زندگی بسر کرنے پر قادر نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ان کی اتنی عظیم اور وسیع ترین حکومت میں ان کا کردار ایسا ہو۔ وہ مٹی کے ایک حقیر سے گھر میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے گھر کی معاشی صورتحال معاشرے کے مفلس ترین فرد کی مانند انتہائی نیچے درجے کی ہے۔ وہ ایک عام فقیر اور ضرورت مند انسان کی مانند زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اتنے بڑے اور عظیم کارنامے انجام دے۔ اور ایک عام فقیر اور ضرورت مند انسان کی مانند زندگی بسر کرے اور اس کے باوجود اتنے بڑے اور عظیم کام انجام دے۔ ان کا اجتماعی کردار حق قیام، عدل و انصاف کی فراہمی اور احکام الہی کے نفاذ کے لیے راہ حق میں استقامت سے عبارت ہے کہ یہ سب عظمت و قدرت دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے جس نے اتنے معمولی لباس و مکان اور عام اور سادی مگر ساتھ ہی ایک فقیرانہ زندگی کے ساتھ اتنے عظیم اور بڑے کارنامے انجام دیے۔ یہ ان کے معنوی اور روحانی مقامات و فضائل سے بالکل الگ ہے، یہ ان کا سیاسی کردار و عمل ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ دنیا کے سیاستدانوں اور سلاطین مملکت نے کس طرح کی زندگی بسر کی ہے اور امیر المومنین نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ یہ ان کی زندگی کا خود ایک مفصل ترین باب ہے کہ جس میں امیر المومنین کے طرز عمل کی نہ تو ماضی میں کوئی مثال ملتی ہے اور مستقبل بھی آئندہ آنے والے زمانوں میں اس کی نظیر لانے سے بانج ہے۔ یہ ہے ان کا دور اقتدار میں ان کا زہد، عبادت اور انفرادی کردار و اخلاق۔ جب امام سجاد سے عرض کیا جاتا کہ مولا آپ اپنے آپ کو اتنی مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں، عبادات میں اتنی سختی کیوں برداشت کرتے ہیں، ایسا زہد کیوں اختیار کرتے ہیں اور اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، امام سجاد یہ سن کر گریہ فرماتے اور کہتے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرے دادا امیر المومنین کی عبادت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، میں کہاں اور وہ کہاں۔ یعنی امام سجاد اپنے زہد و عبادت کو امیر المومنین کی زاہدانہ اور عابدانہ زندگی کے مقابلے میں بہت کم اور چھوٹا شمار کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی عظمت کی بات ہے۔ چوتھا باب، حضرت امیر المومنین کی زندگی کا چوتھا باب ان کی حکومت میں لوگوں کے لیے ان کے ہدف و مقصد سے عبارت ہے کہ جس کے لیے انہوں نے ساری زندگی جد و جہد کی۔ یہ بہت ہی اہم ترین اور بنیادی نقطہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس اساسی نقطے پر قدر زیادہ تاکید کروں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تم کو جنت میں لے جاؤں گا، نہج البلاغہ میں حضرت امیر کی عبارت کچھ اس طرح ہے،
فرمایت کہ فَإِنْ أَطَعْتُمُونِي فَإِنِّي حَامِلُكُمْ إِنْشَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ۔
جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر تم اس کی کما حقہو پیروی کرو تو انشاءاللہ میں تمہیں جنت تک لے جاؤں گا۔
انشاءاللہ وَإِنْ كَانَ ذَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَمَذَاقَةٍ مَرِيرَةٍ،
اگرچہ یہ کام بہت سخت و دشوار اور کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ دیکھیے کہ یہ کوئی معمولی کام اور آسان سفر نہیں ہے، یہ ہے امیر المومنین کا ہدف و مقصد، یعنی انسانوں کو بہشت تک لے جانا۔ یعنی یہ عظیم انسان معاشرے کے تمام افراد کے فکری، روحی اور قلبی میدان میں اس طرح ان کی معاشرتی زندگی کے میدان میں ان کی ہدایت و سعادت کے لیے کمر بستہ نظر آتا ہے۔ میں اس جہت سے اس نقطے پر زور دوں گا کہ جب کبھی ہمارے معاشرے کی ہدایت اور رہنمائی اور دینی حقائق کو بیان کرنے کی بات کی جاتی ہے تو گوشہ و کنار سے کبھی کبھی یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ آقا، کیا ہم نے لوگوں کو جنت میں لے جانے کے ٹھیکیدار ہیں؟ ان کی خدمت میں عرض کروں کہ جی ہاں، آپ ذمہ دار ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ ایک اسلامی حاکم اور رہبر اور دوسرے سلاطین مملکت میں یہی فرق ہے کہ ایک اسلامی حاکم لوگوں کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے اور انہیں جاویدانہ حقیقی سعادت و خوشبختی کی اعلیٰ ترین منازل پر فائز کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، لہذا وہ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے راہوں کو ہموار کرتا ہے۔ یہ بات کسی پر زور اور دباؤ ڈالنے اور زبردستی کرنے سے بالکل الگ ہے، بلکہ یہاں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کی بات کی جا رہی ہے۔ انسانی فطرت ہمیشہ سعادت کی جانب مائل رہتی ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں راہ کو کھولنا اور کام کو آسان بنانا چاہیے تاکہ لوگ خود کو جنت تک پہنچا سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ وہ کام اور ذمہ داری ہے جسے امیر المومنین نے خود اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو جنت تک لے جانے کے لیے احساس ذمہ داری کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو اگر مادی پہلوؤں کے لحاظ سے بھی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو تو وہ علم، صنعت، اقتصاد، اجتماعی اور بین الاقوامی تعلقات کی مضبوطی و بہتری، دنیا میں قومی عزت و شرف اور اقوام عالم کے درمیان سربلندی کی بلند ترین منازل پر فائز ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ صرف یہی اہداف نہیں ہیں کہ جن کا حصول ضروری ہو۔ اگر دنیا میں ہماری مادی زندگی بہت اچھی ہو لیکن موت کے وقت ہم بدبخت ہوں اور اس دنیا سے اس عالم جاوید کی جانب بے ایمانی کی حالت میں کوچ کریں تو ایسی دنیا اور مادیت کا کیا فائدہ؟ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ کی 40ویں دعا میں فرماتے ہیں،
امتنا مهتدین غیر ضالین طائعین غیر مستکرهین،
بار الہ ہمیں اس حالت میں موت دینا کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں، گمراہ نہ ہوں، ہم اس دنیا اور نشے عالم سے اس حالت میں لے جا کہ ہم دل کی پوری رغبت اور چاہت کے ساتھ اس دنیا کی جانب سفر کریں، قلب مطمئن اور دنیاوی و مادی سختیاں اور مشکلات۔ توجہ کیجئے کہ کون انسان ہے جو دل کی چاہت اور رغبت سے اس دنیا سے عبور کرتا ہے؟ صرف وہ شخص جو اپنی آخرت کے بارے میں اطمینان خاطر رکھتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوان جنگی سختیوں اور میدان جنگ میں موت کے اپنے پروں کو پھیلانے کے باوجود ان سخت اور دشوار ترین حالات میں کس طرح بے خطر کود پڑتے تھے کہ گویا شاعر کہتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ توجہ کیجئے کہ یہ نوجوان کہاں گئے اور انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہی سورماؤں نے موت کی کلائی مروڑ دی اور مشکلات و خطرات کو کسی خاطر میں نہ لائے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ان حقائق سے آشنا تھے۔ جب انسان مادی دنیا کے دھندلائے ہوئے افق کے اس پار حقیقی اور جاوید زندگی اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، مطمئن زندگی بسر کرتا ہے۔ بہت آسانی سے خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایثار و فداکاری کی داستانوں کو لازوال بنا دیتا ہے، بہت آسانی سے زمانے اور روزگار کی سختیوں پر صبر کرتا ہے اور خطرات کی وادیوں میں قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اس مسئلے کی حقیقت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیاوی مقاصد و اہداف کے لحاظ سے کامیاب ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان، اعتقاد و عقیدے اور عمل کو موت کے اس پار حقیقی و جاوید زندگی کے لیے مستحکم کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ قول کہ میں لوگوں کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں لوگوں اور معاشرے کو نہیں المنکر یعنی برائیوں سے بھی روکنے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف یعنی نیک کاموں کا حکم بھی دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں ملک میں عمل خیر کے وسائل اور حسنات اور اچھائیوں کے اسباب کو زیادہ کرنے کے ساتھ شر اور آفات کو انسانی دسترس سے باہر بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہے حکومتی افسروں کی ذمہ داری۔ ان من جملہ چیزوں میں سے جو انسان کو جنت سے نزدیک کرتی ہیں، ایک چیز عوام کی معیشت کی بہبودی ہے۔ معصوم کا ارشاد ہے، فقر کفر کے نزدیک ہے۔ ایسا معاشرہ جو فقر اور غربت کی زنجیروں میں گرفتار ہو اس میں بیکار وقت ضائع کرنے اور فالتو افراد زیادہ ہوں، ناقابل حل اقتصادی مشکلات زیادہ ہوں، طبقاتی فاصلے موجود ہوں اور مادی اسٹیٹس کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہو، تو ایسے معاشرہ اپنے افراد کو ایمانی سکون اور اطمینان نہیں دے سکتا۔ فقر و افلاس انسانوں کو برائیوں اور کفر کی جانب کھینچتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فقر و افلاس کی ریشہ کنی کریں۔ ہمارے حکام کے منصوبہ بندی میں اقتصادی کام و فعالیت پر سنجیدگی کے ساتھ توجہ دی جائے۔ ہم نے جو اقتصاد مقاومتی کی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ملک کے اندر عوامی اور انسانی توانائی، اپنے جوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں، ذہنوں کی فعالیت اور جوان صفت افراد کے بازوؤں کی طاقت پر تکیہ و اعتماد کریں تو ہم خود کو اپنے دشمن کی منت، سماجت، احسان اور اس کے زیر بار ہونے سے آزادی دلا سکیں گے۔ یہ ہے صحیح راستہ۔ اقتصاد مقاومتی کا صحیح مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے ملک میں ختم نہ ہونے والی ظرفیت و استعداد کی جستجو کریں، انہیں پہچانیں اور صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ ان ظرفیتوں اور استعداد کے لوازمات کو پورا کریں اور ایسا کام کریں کہ ان استعداد و صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے۔
میں
نے ابھی دو روز قبل سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ کی دفاعی مصنوعات کی نمائش گاہ کے دورے میں عرض کیا تھا کہ ہم نے جہاں بھی جس جگہ اپنے جوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور استعداد پر تکیہ کیا تو وہاں اس کے ثمرات ناگہاں ایک چشمے کی مانند پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایٹمی انرجی، ادویات سازی، طریقہ علاج میں پیش رفت، بنیادی حیات کے خلیوں کی ساخت و پرورش، نینو انرجی اور دفاعی صنعت سمیت جس میدان میں بھی سرمایہ گزاری کی اور محنت سے کام لیا، اور جہاں بھی اپنے نوجوانوں کی طاقت، با ایمان اور با خلوص زبان کے قوت بازو پر تکیہ کیا اور اس کی قدر کی تو ہم نے ترقی کی۔ اقتصادی مسائل میں بھی اسی طرح ہے۔ لہذا ہمیں اقتصادی اور معیشت کی استعداد و ظرفیت کو فعال بنانا ہوگا۔ یہ ہے ملکی ترقی کا راستہ۔ یہ وہ موقع ہوگا کہ جب ہمارا ملک مادی اور اقتصادی میدان میں بین الاقوامی سطح پر اپنے اعتبار و وزن، قومی عزت اور قومی اعتماد نفس اور معنوی اخلاق اور روحانی ترقی کے لحاظ سے پیش رفت کرے گا۔
این راهی است که امیرالمومنین در مقابل ما قرار داده است۔
اس وقت اس نگاه سے حقائق کو دیکھنے کے بعد ہم سمجھیں گے کہ امام خمینی کے اس قول امریکہ ہمارا کچھ غلطی نہیں تواند بکند کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو بطور مثال ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جیسا کہ اس نے اسلامی انقلاب کے بعد سے اب تک ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ اسی طرح دوسری بڑی طاقتیں بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو یہ صرف عسکری اور فوجی طاقت کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ وہ تمام شعبہائے زندگی میں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ نہ تو ہماری قوم کو زمین گیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں اب پسماندہ اور عقب ماندہ بنا سکتے ہیں۔ اب ان میں اس بات کی طاقت و قدرت نہیں ہے کہ وہ ہماری قوم پر اس طرح دباؤ ڈالیں کہ وہ ہماری قوم کو شکست دے سکیں۔ یہ ان کی بھول ہے کہ ایرانی قوم ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔
خدا را شکر میکنیم،
ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری قوم زندہ ہے اور ہمارے جوان صحیح سمت میں حرکت اور پیش قدمی کر رہے ہیں۔ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جب ان کی نگاہیں ہمارے بعض جوانوں پر پڑتی ہیں اور وہ ان کی مختلف قسم کی بے اصولی اور بے قاعدگی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قوم تباہ ہو رہی ہے. جی ہاں، بے قاعدگیاں اور بے اصولیاں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ نوجوان اور جوانوں میں یہ چیز نہیں ہے، ہمیں اس کی اطلاعات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری قوم اور نوجوان نسل کی مجموعی اصول پسندی، قاعدگیاں، نیز طریقہ اور رسم و روش دینی اور مذہبی ہے. ان کا طریقہ اور رسم دین کی پیروی، حب الوطنی، اسلام سے محبت، قرآن سے لگاؤ، معنویت کی جانب توجہ اور سنجیدگی اور اپنی قوم کی عظمت و سربلندی کے احساس کی اصول پسندی اور روش ہے. ان تمام چیزوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہمارے جوان بہت اچھے ہیں. ہمارے من جملہ وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنے جوانوں کی مدد کریں کہ وہ اچھائی اور صحیح راہ پر قائم و دائم رہیں، آگے بڑھیں اور اپنے تمام کمال و خوبیوں کے ساتھ ملک کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوں. امید ہے کہ خداوند عالم امام خمینی کو ہم سے راضی کرے گا. اسی طرح عالم کون و مکان کی روح حضرت حجت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قلب مقدس کو بھی ہم سے راضی فرمائے گا اور ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل کرے گا اور انشاءاللہ ہمارے شہدا کو پیغمبر اسلام کے ساتھ محشور کرے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.